بسم الله الرحمن الرحيم فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. یہاں سے اب چند آیات تک کچھ صفات محمودہ کا بیان آ رہا ہے، وہ صفات کے جو اللہ کو پسند ہیں کہ اس کے بندوں میں ہونی چاہیے. البتہ یہ جان لیجئے کہ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان صفات محمودہ کا ذکر کیا ہے کہ جو اللہ کو پسند ہیں، لیکن ہر جگہ کے مضمون کی مناسبت سے ان میں سے جو صفات زیادہ تعلق رکھنے والی اور زیادہ مناسبت رکھنے والی ہیں ان کو لایا گیا ہے. مثلا سورہ مومنون کے بالکل شروع میں قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، یہ سلسلہ چلتا ہے 11 آیات تک. یہاں جو یہ صفات آ رہی ہیں ان کا ایک خصوصی تعلق ہے اقامت دین کی جد و جہد کے ساتھ، کہ جو لوگ اس فرض کے لیے جو کمر کس لیں، ان اقیم الدین، اور اللہ تعالیٰ نے جو نظام عدل عطا فرمایا ہے اسے دنیا میں قائم کرنے کے لیے، وہ اگر ہمت کریں اور جد و جہد کرنے کا عزم کر لیں تو ان کو اپنے اندر کون سے اوصاف پیدا کرنے چاہیے. یہ ہے اصل میں وہ رب کہ اس پس منظر میں اب ان آیات کو پڑھیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان پر یہ حقیقت پوری طرح منکشف ہو جائے، فما اوتیتم من شیء، جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے، وہ قارون کا خزانہ ہو، وہ فرعون اور نمرود کی حکومت ہو، یہ سب کچھ بھی فمتاع الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. جب تک یہ ایک کیفیت انسان کی ذہنی اور نفسیاتی نہیں ہو جائے گی، اگر دنیا کے ساز و سامان کی اس کی نگاہوں میں قدر و قیمت ہے، اس کی عظمت ہے، اس کی طرف ایک کشش محسوس کرتا ہے، ان چیزوں کو وہ کسی بھی درجے میں قابل قدر قرار دے رہا ہے، تو پھر اس میدان میں قدم نہ رکھے، اس لیے کہ اونھے منہ گرے گا. پہلی حقیقت یہ منکشف ہو جانی چاہیے. وما عند الله خير وابقى للذين آمنوا، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے حق میں کہ جو ایمان لائے. اور دوسرا وصف جو ہے ان کے لیے، وعلى ربهم يتوكلون، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے. پہلی تو یہ کہ ترجیح ہے آخرت جسے کہا جائے، جس کو کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ من کانا یرید حرص الآخرت نزد لہو فی حرصہ ومن کانا یرید حرص الدنیا نوتہ منہا وما لہو فی الآخرت من نصیب. اسی کے ساتھ اس کو جوڑیے، فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش. اور وہ لوگ کے جو بچتے رہتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور فحش کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے. یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ کبائر کے بارے میں قرآن مجید میں بار بار آیا ہے کہ اس سے جو شخص اجتناب کر لے گا تو صغائر کے بارے میں امید دلائی گئی ہے کہ اللہ معاف فرما دے گا. لیکن کبائر میں سے کوئی ایک بھی رہ گیا تو پھر معلوم ہوگا کہ پھر انسان کے لیے نجات کا معاملہ مشکل ہو جائے گا. کبائر کا تو سب تم اہتمام کر لو. یہ مضمون سورہ نساء میں آ چکا ہے، اب یہاں آیا ہے، اس کے آگے چل کر پھر سورہ والنجم میں پھر یہ مضمون آئے گا. اور اس میں ایک اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ جن لوگوں کے سامنے اقامت دین کی جد و جہد نہیں ہوتی اور وہ صرف تزکیہ نفسی میں لگے رہتے ہیں، وہ کبھی فارغ نہیں ہوتے اپنے نفس کو مانجنے اور رگڑنے سے، چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے انہی کے پیچھے پڑے رہیں گے. اصلاح نفس کا اور اصلاح ذات کا مرحلہ کبھی ختم ہوگا ہی نہیں، اگلا قدم اٹھے گا ہی. اس لیے اس جد و جہد کے لیے ضروری ہے کہ بڑی بڑی چیزوں سے اپنے آپ کو آزاد کر کے اور قدم رکھو اور آگے بڑھو، تو چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے. وہ اس جد و جہد کی برکت سے خود بخود دھلتی چلی جائے گی. یہ ہے در حقیقت ایک عملی اپروچ, ورنہ وہ خانقاہیت سی آ جاتی ہے اور انسان اپنے ہی غلاف کے اندر لپٹتا چلا جاتا ہے اور اپنے وہ تزکیہ نفس سے ہی وہ کبھی فارغ نہیں ہوتا, ساری عمر اگلا قدم اٹھے گا ہی. تو والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش وإذا ما غضبوا هم یغفرون, اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے. اس میں دو باتیں ظاہر ہوئیں کہ غصہ نہ آنا کوئی خوبی نہیں ہے, وہ تو در حقیقت حمیت اور غیرت جس میں ہوگی غصہ آئے گا. غصہ نہیں آتا تو جان لیجئے کہ بے حمت بے حمیت اور بے غیرت انسان ہے, یا بہت خطرناک انسان ہے, بہت ہی وہ دھوکے باز انسان ہے. جیسے آپ ٹھنڈا جو ہے بہت ٹھنڈا وہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ کوئی بڑے دھوکے کا معاملہ کرے گا. نارمل انسان وہ ہوتا ہے جسے غصہ آتا ہے, لیکن یہ کہ غصے میں کوئی فیصلہ نہ کرے, غصہ آئے تو کنٹرول کرے اور بلکہ غصے کی حالت میں معاف کر دے, یہ روش اختیار کرے. غصے کا نہ آنا جو ہے یہ کوئی اچھی علامت نہیں. والذین استجابوا لربہم, اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہی. اب رب کی پکار یہاں کون سی آئی ہے؟ ابھی تک صرف ایک حکم آیا اس سورت کے اندر, اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ. باقی تو کئی حکم آیا ہی ہے, باقی تو واحد کسی طریقے سے کچھ احکام آئے ہیں وہ بھی اسی سلسلے میں حضور کے لیے, فلذالک فضل واستقم کما امرت. یہ تمام احکام واحد کسی طریقے سے حضور کو دیے جا رہے ہیں لیکن وہ بھی اسی سلسلے کے. تو رب کی پکار پر لبیک کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ کمر کس لو اس کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے. یہ ہے گویا کہ اس کی پکار پر لبیک کہنا. والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرہم شورا بینہم, وہ لوگ کہ جو اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں اور ان کا معاملہ باہم مشورے سے چلتا ہے, کوئی اتھارٹیرینزم نہ ہو کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی ذات میں سمجھ لے کہ میں مطاع ہوں, مشورہ لے. اگرچہ مشورہ جو ہے وہ خود اپنا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ ایک نظم ہوتا ہے, کہ ایک فضا پیدا کی جائے کہ جس میں تمام ساتھی جو ہے ان کو بھی رائے دینے کا حق ہو. البتہ یہ کہ مشورہ جو ہے وہ اور چیز ہے, اور جسے آج کل ہم ووٹ کہتے ہیں وہ اور چیز. ووٹوں میں گنتی ہوتی ہے, گنتی کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے, مشورے میں یہ کبھی نہیں ہوتا. ایک صاحب امر ہے, اس کی ضرورت ہے, وہ اپنے ساتھیوں سے رائے لیتا ہے, پوچھتا ہے, لیکن پھر وہ مشورہ لے کر ایک فیصلہ کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کم تعداد کے اندر جن لوگوں کی رائے ہے اس کو وہ قبول کر لے, اس لیے کہ بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. وہ جانتا ہے کہ اس کے ساتھیوں میں کون زیادہ صاحب الرائے ہے, کس معاملے میں کسے زیادہ مہارت حاصل ہے, وہ اسی کے اعتبار سے اس کی رائے کو قبول کر لے گا. لہذا وہ گنتی والی جو جمہوریت ہے وہ اسلامی نظم جماعت میں نہیں ہے. البتہ یہ کہ ایک مشورے کی فضا کا قائم رہنا یہ ضروری. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ لگاتے ہیں, کھپاتے ہیں. ظاہر بات ہے کوئی بھی جد و جہد جو ہے وہ وسائل جو ہے مالی وسائل ان کے بغیر تو آگے یہ بیل منڈے چڑھتی نہیں. کوئی بھی آپ کے سامنے مقصد ہو جسے فروغ دینا ہے, کسی چیز کو پروموٹ آپ کرنا چاہتے ہیں تو پیسہ لگتا. تو جو لوگ اس میں اپنی جسم اور جسمانی صلاحیتوں کے ساتھ آ گئے ہوں وہ اپنی جیبوں کو اور اپنی تجوریوں کو اس سے مستثنی نہ رکھیں, بلکہ جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہوا ہے اس میں سے وہ اس میں مال خرچ کریں اور لگائیں. والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون, یہ بڑا ایک کنٹراسٹ ہے اس آیت کا پچھلی سورت سے. اس کا ترجمہ یہ, وہ لوگ جن پر اگر زیادتی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں. پچھلی آیت میں ہم پڑھا ہے ادفع باللتی احسن, پچھلی سورت میں, کہ اگر لوگ تمہیں گالیاں دیں تم دعائیں دو, لوگ پتھراؤ کریں تو تم پھول پیش کرو. تو یہ جان لیجئے کہ دعوت کا مرحلہ جو ہے اس کے لیے وہ لوازم ہے, اقامت دین کا جب مرحلہ آتا ہے اس کے لیے یہ تقاضا ہے. یہ مرحلے مرحلے کی بات ہے, ہر مرحلہ مختلف ہے, اس کے تقاضے مختلف ہیں. ایک وقت وہ ہے سن 6 ہجری میں کہ حضور دب کر صلح کر رہے ہیں, اور 2 سال کے بعد ابو سفیان آ کر خوشامدیں کر رہے ہیں, حضور صلح نہیں کر رہے. معلوم ہوا کہ صلح کا کرنا نہ کرنا فیصلہ کن نہیں ہے. جس وقت اس اقامت دین کی جد و جہد کے لیے صلح مفید تھی آپ نے کی, اور جب اقامت دین کی جد و جہد کے لیے صلح کرنی جو ہے وہ بلکہ نقصان دہ تھی. حضور کے علم میں تھا اور پوری طرح صحیح معلوم تھا کہ اب قریش میں دم نہیں ہے، ورنہ یہ مکے سے چل کر آتا ابو سفیان، مکے کا سردار، اور خوشامدیں کرتا یہاں پر آ کر، دم نہیں ہے۔ تو اب صلح کرنے کے معنی کیا ہے؟ کہ کفر کو خامخواہ ایک فریش لیز آف ایگزسٹنس دے دیا جائے، ایک نئی مہلت دے دی جائے کفر کو، کیا فائدہ؟ لہذا حضور نے صلح نہیں کی، اور 10,000 اپنے قدوسیوں کی جماعت کو لے کر پیش قدمی کی اور مکے میں فاتح کے ساتھ داخل ہو۔ تو اصل میں اقامت دین کی جد و جہد کے مراحل اگر سامنے نہ ہو تو نہ سیرت سمجھ میں آ سکتی ہے اور نہ قرآن مجید کا صحیح فہم انسان کو حاصل ہو سکتا، اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ تو یہاں فرمایا وَإِذَا أَصَابَهُمُ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، یعنی وہ جو میں نے کہا تھا بے غیرتی بے حمیتی نہیں، بلکہ بدلہ لینے کے لیے انسان کے اندر ایک جوش موجود ہو، البتہ جہاں روک دیا جائے رکو، آدمی رک جائے۔ یہ ڈسپلن کی بات ہے کہ جو مکے میں 12 برس تک مسلمانوں کو ہاتھ روکنے کا حکم دیا ہوا تھا، یہ نہیں تھے کہ ان کے جذبات جو ہے کھولتے نہیں تھے، اس میں جوش نہیں آتا تھا۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں نا کہ کیسے ہم باور کر سکتے ہیں جب حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کے ساتھ ابو جہل جو کچھ کر رہا تھا، کم سے کم 30-40 مسلمان مکے میں موجود تھے، کیا وہ بے غیرت تھے؟ کیا ان کا خون جو ہے کھول نہیں رہا ہوگا؟ لیکن اجازت نہیں ہے، گفو اے دیا تم اپنے ہاتھ بندے رکھو۔ یہ معاملہ ڈسپلن کا ہے کہ حکم یہی ہے اس وقت کہ آپ کو اجازت نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے خون کھولتے نہیں۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلہا، اور بدی کا بدلہ ویسی ہی بدی ہے، اگر یہ نہ ہو تو اس دنیا کا نظام مختل ہو جائے گا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، بدلے ہی میں تو زندگی ہے ہوش مندو، اگر بدلے کا یہ نظام مختل ہو جائے تو اس دنیا کا نظام درست نہیں رہے گا، شریروں کی حوصلہ افزائی ہوگی اور شریف پستے چلے جائیں گے۔ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، ہاں اگر کوئی معاف کر دے، لیکن اس میں اصلاح کی شرط ہے کہ یہ بھی امید ہو کہ اس معافی سے اصلاح ہو جائے گی۔ اگر کہیں یہ نظر آئے کہ معافی کرنے کے معنی یہ سمجھیں گے کہ یہ کمزور ہے تو پھر معاف نہ کرنا جو ہے اولا ہوگا، لیکن جہاں یہ معلوم ہو کہ یہ شخص بدلہ لینے پر قادر تھا اور اس نے مجھے معاف کر دیا ہے اور امید ہو کہ اس سے اصلاح کی شکل پیدا ہو جائے گی، تو پھر یقیناً معاف کر دینا بہتر ہے، اس لیے کہ اصلاح ہی تو پیش نظر ہے، اصلاح مد نظر ہے۔ فاجرہ علی اللہ انہ لا یحب الظالمین، تو اس کا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے، اللہ کو ظالم لوگ پسند نہیں ہیں۔ ولمن انتصر بعد ظلمہ فاولئک ما علیہم من سبیل، اور جو بدلہ لے اس کے بعد کہ اس پر ظلم کیا گیا ہو، تو ایسے لوگوں پر ملامت کا کوئی راستہ نہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم نے گھٹیا کام کیا کہ تم نے بدلہ لیا، نہیں، بدلہ لینے کا حق ہے اسے۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، ملامت کے حقدار تو وہ ہیں کہ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، وہ یبغون فی الارض بغیر الحق، اور زمین میں وہ بغاوت کرتے ہیں ناحق، سرکشی کر رہے ہیں، بجائے اللہ کے قانون کو ماننے کے اپنی مرضی اور اپنی منمانی کر رہے ہیں، اصل میں وہ ہیں ملامت کے مستحق۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہے دردناک عذاب۔ ولمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور، ہاں جو معاف کر دے اور صبر کرے تو یہ بھی بڑے ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ یعنی اب یہ پرسنل ججمنٹ ہوگا انسان کا کہ کس وقت کون سی چیز زیادہ مفید ہے، معاف کر دینا، صبر کر دینا، اگر اس سے بہتری ہے دین کی اور لوگوں کی تو وہ راستہ اختیار کرے۔ فَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِن بَعْدِ، یہ جو آیات ہم نے ابھی پڑھی ہیں 8، یہ بہت اہم ہے اس مضمون کے اعتبار سے کہ اقامت دین کے لیے جو جماعت قائم ہو اس کے افراد کے اندر کیا اوصاف ہو، اور جسے اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کر دے، یعنی جس کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر ثبت ہو جائے۔ فما له من ولی من بعدی، تو پھر اس کے بعد اس کا کوئی اب ولی نہیں ہو سکتا، کوئی اس کا کام بنانے والا، کوئی پشت پناہ جو ہے اس کے لیے مفید نہیں۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ، اور تم دیکھو گے ان ظالموں کو جب یہ دیکھیں گے عذاب کو اپنی نگاہوں کے سامنے، تو کہیں گے ایک دوسرے سے کہ ہے کوئی لوٹ جانے کا راستہ۔ مردہ، رد کے معنی لوٹا دینا، مرد، لوٹنے کی بھی کوئی جگہ ہے، کوئی راستہ ہے، کہیں سے یہاں سے بچ کر نکلنے کی کوئی سبیل ہے۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، تم دیکھو گے انہیں کہ وہ پیش کیے جا رہے ہوں گے آگ پر، خاشعین من الذل، ذلت کی وجہ سے ان کی نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی، ينظرون من طرف خفی، اپنے آنکھوں کے کونوں سے دیکھ رہے ہوں گے، جنہیں ہم کہتے ہیں کلنکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب بلی آ جاتی ہے کبوتر کے سامنے تو وہ آنکھیں بند کرتا ہے، تو ان کے سامنے جب وہ جہنم دہک رہی ہوگی تو اس کو سامنے سے دیکھ نہیں سکیں گے، کلنکھیوں سے دیکھیں گے۔ وقال الذين آمنوا ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهلهم يوم القيامة، اور کہیں گے اہل ایمان کہ اصل خسارے میں رہنے والے تو وہی ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو خسارے میں ڈالا قیامت کے دن۔ اکثر و بیشتر تو یہی ہوتا ہے، جو والدین کا راستہ ہے اولاد اسی راستے پر چلتی ہے، جس نے وہ کفر اور شرک کا راستہ اختیار کیا وہ گویا کہ نہ صرف اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، اپنی اگلی نسلوں کو بھی برباد کر رہا ہے۔ تو ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامہ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، آگاہ ہو جاؤ کہ ظالموں کے لیے ایک ایسا عذاب ہے جو قائم رہنے والا ہے، ختم ہونے والا نہیں، قائم و دائم۔ وما کان لہم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی بھی مددگار جو ان کی مدد کر سکے اللہ کے سوا۔ دون کے بہت سے معنی ہوتے ہیں، یہاں اس کا اصل مفہوم ہے اللہ کے مقابلے میں، جو ان کے ناصر اور ہمدرد اور پشت بنا بن کر کھڑے ہو سکیں۔ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ، اور جسے اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کر دے یا جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہر تصدیق لگ گئی ہو، اب اس کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ اب جو آیات آ رہی ہیں، میں یہ چاہوں گا کہ پہلی 8 آیات ایک رکعت میں ہم پڑھیں، پھر یہ بقیہ، اور اس کے بعد تیسری رکعت بھی یہاں سے شروع ہوگی۔ استجیبوا لربکم، یہ اس وقت بھی آپ کان کھول کر سنیے اور نماز میں بھی کان کھول کر سنیے، یہ خطاب ہے مجھ سے اور آپ سے، یہ اس سورت کا کلائمیکس ہے۔ لبیک کہو اپنے رب کی پکار پر، وہ کون سی پکار ہے میں بیان کر چکا، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے میں نے تمہیں دین دیا ہے تو اس لیے دیا ہے کہ اسے سربلند کرو، اس لیے تو نہیں دیا کہ اسے سرنگون کیے رکھو اور تم اس کے بعد بھی چین سے سو، آرام سے کھاؤ پیو، عیش کرو، تو یہ تو اس کا مطلب ہے میرے دین سے پھر تمہاری وفاداری جو ہے وہ قطعاً مشکوک ہے۔ میں نے تمہیں نظام عدل دیا تو اس لیے کہ اسے قائم کرو، فائدہ کیا، ترازو کا فائدہ کیا اگر اس میں توڑ کر نہ دیا جائے، بیکار چیز ہے پڑی ہوئی۔ میں نے تمہیں جو نظام عدل دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ قائم کرو اور نافذ کرو، کون کرے گا، فرشتے تو نہیں اتریں گے، یہ تو تمہاری ذمہ داری ہے۔ حضور نے اگر اپنا جسم اثر جو ہے اس پہ پتھراؤ برداشت کیا اور اس کے اوپر ساری تکلیفیں سہی اور صحابہ کرام نے اپنی جانیں دی تو تم آخر کیسے مستثنا ہو جاؤ گے؟ استجیبوا لربکم، مانو اپنے رب کا حکم اور لبیک کہو اپنے رب کی پکار پر، من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا مرد له من اللہ، جس کا پھر اللہ کی طرف سے لوٹانے والا کوئی نہ ہو، کوئی نہ ہوگا، اس کو پھیر لے جانے والا کوئی نہ ہوگا۔ وہ دن جب اللہ کی طرف سے اللہ کے حکم سے آ جائے گا تو وہ اٹل ہوگا، اٹل اسے کہتے جو ٹل نہ سکے۔ ما لکم من ملجئ یومئذ، اس دن تمہارے لیے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی، وما لکم من نکیر، اور نہ ہی تمہاری طرف سے پوچھ گچھ کرنے والا کوئی ہوگا۔ یہاں یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کا کوئی پڑوسی جو ہے پولیس تھانے میں لے جائے اس کو، تو آپ جاتے ہیں پوچھتے ہیں بھائی کیا مسئلہ ہے، کیوں ہے میرے اس پڑوسی کو کیوں یہاں پہ بلایا گیا؟ یہاں فرمایا گیا کوئی نہیں ہوگا جو تمہارے بارے میں جا کر پوچھنے کی بھی جرات کر سکے اللہ سے کہ یہ میرے فلاں دوست کے ساتھ اور میرے فلاں جو ہمارے ساتھی تھے اور بڑا ہمارا وہ لیڈر تھا اس کا یہاں کیا معاملہ۔ ما لکم من نکیر، کوئی نہیں ہوگا تمہاری طرف سے کوئی پوچھنے والا بھی۔ اب اس کے بعد اگلی آیت کو پھر پوری طرح گوش حقیقت نیوش سے سنیے، فَإِنْ عَرَضُوا، تو اے نبی اگر یہ اعراض کرے، یہ سب کچھ سن کر ہماری اس پکار کو بھی وہ ہضم کر جائیں اور ڈکار نہ لے، اعراض کرے، فَإِنْ عَرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو ہم نے آپ کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے، پھر آپ رنجیدہ نہ ہو، غمگین نہ ہو، دفع کریں۔ وہ اپنی عاقبت پر بات کر رہے ہیں، اپنی عاقبت کو تباہ کرنے والے بن رہے ہیں۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، آپ کے ذمے تو صرف یہ ذمہ داری ہے کہ آپ پہنچا دیں۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً،
انسان کا حال تو یہ ہے کہ جب ہم انسان کو اپنے خاص فضل و کرم سے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، فرحا بہا، اتراتا ہے، پھولے نہیں سماتا آپے میں، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے خود ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے تو انسان بڑا ناشکرا ہو جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہم پر تو اللہ تعالیٰ کا کبھی کوئی احسان ہوا ہی نہیں، ہم نے تو کبھی اس دنیا میں کوئی خوشی دیکھی ہی نہیں، لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اب یہ ہے خاتمہ سورت کی آیات، جس طرح سورہ بقرہ میں اور بہت سی جگہوں میں آپ نے دیکھا ہوگا اختتام پر یہ مضمون ضرور آتا ہے، لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی بادشاہی اختیار مطلق اللہ کے ہاتھ میں۔ اس کا ایک مظہر یہ ہے، چونکہ سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے اقامت دین کی جد و جہد میں وہ انسان کی معاش، دولت، دنیا کی زندگی، اس کی چمک دمک، اس کے لیے بھاگ دوڑ، تو فرمایا تم اپنے لیے کیا حاصل کر سکتے ہو اور کیا نہیں کر سکتے، کیا تمہیں اختیار حاصل ہے اس کا اندازہ اس سے کر لو کہ سب سے زیادہ عزیز ہے انسان کو اولاد ہے، اولاد کے بارے میں انسان کتنا بے بس ہے، ہمارے اختیار میں ہے جسے چاہیں بیٹے دیں، جسے چاہیں بیٹیاں ہی بیٹیاں دیں، جسے چاہیں بیٹے اور بیٹیاں جمع کر کے دے دیں، اور جسے چاہیں ہم بانجھ بنا دیں، تو وہ کہیں سے اپنے لیے اولاد نہیں لا سکتا۔ یہی ایک بہت بڑی نشانی ہے تمہارے لیے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے دینی ہے وہ تمہیں دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں نہیں رکھی لات ہاتھ پاؤں مار لو وہ تمہیں نہیں ملے گی۔ لہذا اس چیز سے ذرا یکسو ہو کر اصل میں اپنے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے قبر کسو، وہ ہے اصل شے کہ اللہ تم سے چاہتا کیا ہے، ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو۔ فرمایا للہ ملک السماوات والارض، یہاں سے یہ چوتھی پرکش شروع کیجئے گا، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، یخلق ما یشاء، وہ پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے، یہ بولے من یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے وہ بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے، بیٹے کے لیے وہ خواہ کتنا ہی زور لگا لیں بیٹا نہیں ہوتا، تعویذ کر لیں، گنڈے کر لیں، خواہ کہیں جا کے وہ اپنا ایمان جو ہے وہ کہیں کسی مزار پر، کسی درگاہ پر، کسی قبر پر، کسی ٹونے ٹوٹکے سے وہ سارے اپنے ایمان کا ڈھیلا کر لیں، لیکن اللہ نے نہیں دینا تو کوئی ان کو دینے والا نہیں۔ وہ یہ بولے میں یشاء الذکور، اور جنہیں وہ چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دیتا، او یزوجہم ذکرانم و اناثا، یا انہیں جوڑے جوڑے کر دیتا ہے بیٹے بھی بیٹیاں بھی، وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بانج کر دیتا ہے تو اس کی اولاد ہوتی نہیں، انہ علیم القدیر، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، اب یہ ہے وہ مضمون جو میں نے عرض کیا تھا، وہ کذالک والا مفہوم یہاں کھلے گا آگے، اللہ تعالی کی بلکہ ترجمہ ہوگا انسان کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، یہ نہیں کہا کہ اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ انسان سے کلام کرے، زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا، انسان کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے، الا وحین، سوائے اس کے کہ وحی ہو، اللہ تعالیٰ دل میں کچھ ڈال دے، القا کر دے، الہام کر دے، وہ تو وہ پرندوں کے دل میں بھی ڈال دیتا، اوحا ربک الی النحل، تیرے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کر دی، حضرت موسیٰ کی والدہ کو وحی سے کے ذریعے حکم دے دیا کہ اس کو صندوق میں بند کرو، اذفیہ فی التابوت فاذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل، پھر یہ کہ ایک وحی نبوت و رسالت ہے، او من ورائے حجاب، دوسرا طریقہ اللہ کے کلام کا ہے پردے کے پیچھے سے، اوٹ کے پیچھے سے، جیسے حضرت موسیٰ سے خطاب ہوا کوہ طور پر، اور نمبر دو حضور سے خطاب ہوا ہے معراج کی شب، یہ اوٹ سے پردے سے خطاب، نمبر تین او یرسل رسولا، یا یہ تیسری شکل یہ کہ وہ اپنے کسی پیغامبر کو، ایلچی کو بھیجتا ہے، فرشتے کو بھیجتا ہے، فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، پھر وہ فرشتہ وحی کرتا ہے اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو تین شکلیں ہو گئی، ایک ڈائریکٹ اللہ کی وحی ہے، ایک اللہ کا کلام ہے اوٹ سے، ایک اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے اور وہ وحی کرتا ہے۔ تو یہ تین صورتیں ہیں انہو علی حکیم، یقیناً اللہ بہت بلند و بالا ہے، وہ اتنا اونچا ہے، اتنا مقام اس کا بلند ہے کہ انسان کے یہ بس میں نہیں ہے کہ ہم کلام ہو سکے رو در رو، یہ نہیں کہ اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے، پھر میں عرض کر رہا ہوں بڑا فرق ہو جائے گا، انسان کی یہ شان نہیں ہے، انسان کا یہ مقام نہیں ہے، لیکن وہ حکیم بھی ہے، اس نے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے انسانوں سے یہ تین شکلیں اختیار کی اپنی حکمت کے تحت. اب آیا وہ لفظ کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، اس کذالک کو میں متعلق مانتا ہوں آخری شکل سے، او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یہ ہے کذالک کا مصداق، اس لیے کہ جو وحی نبوت ہے وہ ہمیشہ بواسطہ فرشتہ ہے، فرشتہ لے کر آتا ہے، حضرت جبریل لائے ہیں. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے محمد جبرائیل نے اس کو نازل کیا ہے آپ کے دل پر. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے وحی کیا ہے آپ کی طرف اپنی روح میں، اپنے امر میں سے ایک روح کو. اور میں یہ بیان کر چکا ہوں سورہ نحل کے آیت میں، آپ کو یاد ہوگا کہ روح جو ہے وہ در حقیقت عالم امر کی شے کو روح کہتے ہیں، فرشتہ بھی روح ہے، اور روح الامین اور روح القدس، جبرائیل بھی روح، ہماری ارواح جو ہے وہ بھی ارواح روح، اور وہی کو بھی روح کہا ہے. اور میں نے شاید کئی مرتبہ سنایا ہے جگر کے آخری زمانے کی شاعری جو ہے ان میں یہ شعر بڑا پیارا ہے کہ نغمہ وہی ہے نغمہ کے جس کو روح سنے اور روح سنائے، اور روح الامین نے یہ نغمہ سنایا کس کو؟ روح محمدی کو صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں حضور کے کانوں کا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ بواسطہ ہے کان نہیں ہے، بلکہ روح محمدی نے وہ نغمہ سنا ہے جو روح الامین نے سنایا ہے. تو یہ نہ معلوم انہوں نے کس رخ پہ کہا ہوگا، کیا ان کے ذہن میں ہوگا خیال، لیکن یہ کہ یہ شعر بڑا پیارا ہو گیا ہے اس حقیقت وحی کے لیے، یہ وہ نغمہ ہے، وہ ملکوتی نغمہ کہ جس کو روح الامین سناتا ہے، کسے؟ روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. ما کنت تدری ما الکتاب، یہ آج میں جمعے میں بیان کر چکا ہوں اس سے پہلے بھی بار بار، اس سے پہلے، اس قرآن کے نزول سے پہلے، اے نبی آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کسے کہتے ہیں. میں عرض کر چکا ہوں بالقوا ایمان تھا، بالفعل ایمان بنا قرآن کے آنے سے. ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، لیکن ہم نے اس کو نور بنا کر نازل کیا ہے جس کے ذریعے سے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں. اور اب جب کہ یہ قرآن اے محمد آپ پر نازل کر دیا گیا، آپ اب حامل قرآن ہیں، محبت وحی ہیں، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، تو اب آپ ہدایت دیں گے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس اللہ کے راستے کی طرف جس کے لیے ہے وہ سب کچھ کے جو آسمانوں اور زمین میں ہے. اَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ، آگاہ ہو جاؤ، تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات المستقیم.